کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا دربار یا رسول.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب لیجئے سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 مہر 28 ربیع الاول اور 2 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے.
Thank you.
گیارہ مہر سن 1357 ہجری شمسی کو عراق میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائے جانے کے بعد آپ نے کویت جانے کے لیے عراق سے کوچ کیا، لیکن حکومت کویت نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو کویت میں قیام کرنے حتیٰ وہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کویت کے اس اقدام کی وجہ سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرانس چلے گئے۔ عراقی حکومت کے اس اقدام سے ایران کی مسلمان اور انقلابی قوم میں، جو ان دنوں شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد کے نازک ترین دور سے گزر رہی تھی، غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال ملت ایران نے اپنی حق پسندانہ جد و جہد کو ثابت قدمی سے جاری رکھا اور آخر کار 22 بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق 11 فروری سن 1979 کو مکمل کامیابی حاصل کی۔ اٹھائیس ربیع الاول سن 1160 ہجری قمری کو معروف عالم دین سید علی طباطبائی عراق کے شہر کاظمین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ابو المعالی سے حاصل کی اور علمی مدارج طے کرنے کے بعد درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ ان کی مشہور کتاب ریاض المسائل ہے، جس کی وجہ سے وہ صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہوئے۔ دو اکتوبر سن 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کا پہلا مرحلہ 1095 عیسوی سے شروع ہوا اور 4 سال کے بعد بیت المقدس پر صلیبی فوجوں کے حملے، اس پر قبضے اور اس کو لوٹنے پر ختم ہوا۔ دوسرے مرحلے میں صلاح الدین ایوبی نے شام، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور وہاں پر موجود عیسائی حکومت کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس شکست کے بعد صلیبیوں نے ایک بار پھر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ دو اکتوبر سن 1869 عیسوی کو ہندوستانی قوم کے عظیم رہنما موہن داس کرم چند گاندھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بعد میں برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے ہندوستان کو 1947 میں ملنے والی آزادی تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ انگریزوں کی سامراجی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے اور پسماندہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے نتیجے میں ان کو مہاتما یعنی عظیم روح کے نام سے شہرت ملی۔ مہاتما گاندھی کو سامراج کے خلاف جدوجہد کے دوران 1922 میں 6 سال کی سزائے قید دی گئی۔ 1948 میں ایک شدت پسند ہندو نے گاندھی جی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دو اکتوبر 1892 عیسوی کو معروف فرانسیسی ادیب اور فلسفی جوزف ارنیسٹ رینن اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ جوزف 1823 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کلیسا کے خصوصی اسکول میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفہ پڑھنا شروع کیا اور اعلیٰ مدارج پر پہنچے۔ رینن نے ادب میں بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ حصول علم پر بہت تاکید کرتے اور مذہبی تعلیم پر بھی بہت توجہ دیتے تھے۔ رینن کی کتابوں میں علم کا مستقبل، سامی زبانوں کی عام تاریخ اور تاریخ بنی اسرائیل کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ 2 اکتوبر سن 1941 عیسوی کو ایڈولف ہٹلر نے سابق سوویت یونین پر دوسری بار حملے کا حکم دیا۔ روس پر جرمنی کا پہلا حملہ 22 جون 1941 کو شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جرمن افواج نے سوویت یونین کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جرمنی کے دوسرے حملے کے مقاصد میں فوجی کاروائیوں میں شدت لانا، سرخ فوج کی مزاحمت کو ختم کرنا اور سوویت یونین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنا تھا۔ خاص طور پر ماسکو پر موسم سرما کی آمد سے پہلے ہی قبضہ کرنا اس حملے کا ایک اہم ہدف تھا، لیکن جرمن فوج کے تابڑتوڑ حملوں کے باوجود سوویت فوج اور عوام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسری طرف کڑاکے کی سردی اور برف باری کی وجہ سے جرمن افواج ماسکو کی طرف پیش قدمی نہ کر سکیں، اور 1944 کے اواخر میں ان کو سوویت یونین سے نکال دیا گیا۔ دو اکتوبر سن 1958 عیسوی کو گینا نے فرانسیسی سامراج سے آزادی حاصل کی۔ فرانس نے مملکت گینا کو 1895 میں فرینچ گینا کے نام سے اپنی مغربی افریقہ کی نوآبادیات میں شامل کر لیا۔ 1946 میں یہ فرانسیسی دولت مشترکہ کا حصہ بنا اور یہاں ایک خود مختار حکومت قائم کی۔ بالآخر ایک ریفرنڈم کے ذریعے گینا فرینچ اتحاد سے الگ ہوا اور اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ کچھ عرصے کے بعد احمد سکوٹرے کو ملک کا صدر منتخب کیا گیا۔ دو اکتوبر کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر عالمی یوم عدم تشدد منایا جاتا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے 15 جون سن 2007 کو عالمی یوم عدم تشدد قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2 اکتوبر کو عالمی یوم عدم تشدد منائے جانے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد عدم تشدد کے پیغام کو پھیلانا اور امن، رواداری، افہام و تفہیم اور عدم تشدد کی ثقافت کی خواہش کا اعادہ کرنا ہے۔ عدم تشدد کا عالمی دن ہر سال دنیا میں مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد میں اقوام متحدہ کے تمام اراکین سے کہا گیا ہے کہ وہ 2 اکتوبر کو عالمی یوم عدم تشدد مناسب طریقے سے منائیں اور عدم تشدد کے پیغام کو عام کریں۔ اور 2 اکتوبر سن 1964 عیسوی کو ہندوستان کی مشہور آزادی پسند عالمی ادارے صحت کی پہلی ایشیائی خاتون صدر اور سماجی کارکن راج کماری امرت کور کا انتقال ہوا۔ وہ 2 فروری 1889 کو پیدا ہوئی تھی۔ وہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستانی کابینہ میں 10 سال تک وزیر صحت رہیں۔ انہیں ملک کی پہلی خاتون کابینی وزیر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی سے متاثر ہونے کے بعد مادی زندگی کی تمام آسائشیں چھوڑ کر ایک سنیاسی کی زندگی اختیار کی۔ وہ 1957 سے 1964 میں اپنی موت تک راجیہ سبھا کی رکن بھی رہیں۔ 1950 میں انہیں عالمی ادارہ صحت WHO کا صدر بنایا گیا تھا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی ایشیائی خاتون تھی۔ نئی دہلی میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے قیام میں بھی ان کا بڑا تعاون تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، مومن دوسرے مومن کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اس لیے کہ اس کے لیے راہ گشا اور مشکل کشا ہے، جبکہ کافر کے لیے حجت ہے کہ کافر مومن کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور عبرت حاصل کرے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے برکت اور کافر پر حجت ہے۔ بے وقوف اور احمق انسان اپنے دل کی ہر بات زبان پر لے آتا ہے، جبکہ عقل مند انسان زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور سوچ سمجھ کر صرف وہ بات جس کے بولنے میں مصلحت ہوتی ہے وہی زبان پر جاری کرتا ہے۔ احمق کا دل اس کے منہ میں اور صاحب حکمت کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ غصے میں انسان دیوانے کی مانند ہوتا ہے، اور دیوانہ اور پاگل شخص ہر برائی انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ کینہ اور بغض نہ خود کو سکون لینے دیتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو چین کا سانس لینے دیتا ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ کم سکون کینہ تو شخص ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد قرب پروردگار ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ جب انسان اپنے پروردگار کا قرب چاہتا ہے تو اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر کام انجام دیتا ہے، چاہے اسے خود کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ پھر واجبات کی ادائیگی، محرمات اور گناہوں سے پرہیز کے ساتھ مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض دیگر پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر وہ پہلی ہستی تھے جنہوں نے جہالت و ضلالت میں ڈوبے ہوئے ماحول اور معاشرے میں اسلام کے آئین اور توحید و یکتا پرستی پر مبنی الہی حکومت کی بنیاد رکھی، ایسی حکومت جو نظری اور عملی معیارات و خصوصیات کی حامل تھی۔ ایمان، معنویت و روحانیت اور عدل و انصاف جیسے معیارات کے ساتھ ساتھ علم و دانش، بھائی چارہ، اتحاد و ہمدلی اور عوام کے اخلاق و کردار پر توجہ دینا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی بعض دیگر خصوصیات میں شامل ہیں۔ پیغمبر اکرم اپنے اسلامی نظام میں انسانوں کے تزکیہ نفس اور اخلاقی بدعنوانیوں اور برائیوں سے پاک اور دور رہنے پر بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ آپ کی حکومت کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف انسانوں کی تربیت تھا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاقی کمالات کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں نبی اکرم کی شخصیت تمام اخلاقی فضائل کا آئینہ اور مظہر تھی۔ عوام کے ساتھ الفت و مہربانی کو آپ کے اخلاقی خصوصیات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کا نظام چلانے میں آپ کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ آپ عوام کے ساتھ الفت و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ تبلیغ دین کی راہ میں درپیش مشکلات کو حل اور راستے میں حائل شدید رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت 159 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر، یا اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ کسی بھی انسان میں پائے جانے والی کشش، لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت آمیز سلوک اور انسانوں کے لیے اہمیت قائل ہونے کی مرہون منت ہے۔ جو شخص لوگوں کے غم اور خوشی اور رنج و راحت میں شریک اور ان سے الگ نہ ہو تو لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت اور اسلام کے بانی اور سب سے عظیم و اعلیٰ شخصیت ہونے کے باوجود اپنے سماجی اور معاشرتی تعلقات میں اس قدر بلا تکلف اور مخلص تھے کہ ہر شخص آپ کو اپنے قریب محسوس کرتا تھا۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا آپ اس کا احترام فرماتے تھے اور اکثر اپنی ابا بھی آنے والے کے لیے بیٹھنے کو بچھا دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے امور اور ان کی مشکلات پر توجہ دیتے اور انہیں حل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اس بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ شہر کے مضافات میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک کنویں کے پاس ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کر اپنے خیمے میں لے جانا چاہتی ہے، لیکن ضعیفی کے سبب اس کام کو انجام دینا اس کے لیے مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا، اے معظمہ، آپ اجازت دیں گی کہ ہم آپ کے لیے کنویں سے پانی نکال دیں؟ وہ بوڑھی عورت آپ کی بات سے خوش ہو گئی۔ آپ نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کے خیمے تک پہنچا دیا۔ آپ کے صحابی نے آپ سے بہت اصرار کیا کہ لائیے مشک، میں پہنچا دوں، لیکن رسول اکرم نے انہیں مشک نہیں دی اور فرمایا، اپنی امت کی زحمتوں کے تحمل کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ رسول اکرم کا طرز زندگی یہ تھا کہ لوگوں کی مشکلات کو حل اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے تھے۔ آپ کی حکومتی روش یہ تھی کہ آپ اپنے پیروؤں کو اپنے مومن بھائی کی مدد و حمایت کی رغبت دلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے تو گویا اس نے ہمیشہ خدا کی عبادت کی ہے۔ دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنا، عذر کو قبول کر لینا، لغزشوں پر سرزنش نہ کرنا اور سخاوت مند ہونا، یہ سب روح انسان کے بازمت اور اخلاق حسنہ کے حامل ہونے کی علامتیں ہیں۔ یہ تمام خصوصیات ذات پیغمبر میں جلوہ گر تھیں۔ اس بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا سب سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والے اور میل جول اور معاشرت میں سب سے زیادہ لطف و کرم اور بزرگواری سے کام لینے والے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے عذر خواہی کرتا تھا تو آپ اس کی عذر خواہی کو قبول فرما لیتے تھے۔ رسول خدا کا چہرہ مبارک ہمیشہ حشاش بشاش رہتا تھا اور آپ ہمیشہ مسکرا کر دوسروں سے باتیں کرتے تھے۔ روایت میں آیا کہ رسول خدا کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور آپ اپنے صحابیوں سے مسکرا کر اور خوش اخلاقی سے ملتے تھے۔ آپ کی ایک اخلاقی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے اور دوسروں سے مسافہ کرتے یا ہاتھ ملاتے وقت پہلے اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے تھے۔ آپ کی عنایت و مہربانی کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ گھرانے کے قریب ترین فرد سے لے کر اصحاب و انصار، بوڑھے، جوان، بچے، یتیم اور حتیٰ غیر مسلمان افراد بھی آپ کے اخلاق کریمہ اور لطف و عنایت سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ درحقیقت یہ خصوصیات ان انوار الہی کی ضیائیں تھیں جو رسول اکرم کے وجود میں جلوہ گر تھیں۔ معاشرے کے تمام افراد پیغمبر اسلام کے لطف و کرم سے بہرہ مند تھے، لیکن رسول اکرم کا اپنے اصحاب کی عزت و احترام کرنا زباں زد خاص و عام تھا۔ رسول خدا کی سیرت طیبہ، مخلصانہ روابط قائم کرنے، نیز فکری اور سماجی اتحاد پیدا ہونے کا باعث بنتی تھی۔ سبھی لوگ عشق، ایثار اور کرامت کے اس مرکز سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے تھے اور کبھی بھی پیغمبر خدا کو اپنے سے جدا تصور نہیں کرتے تھے۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اگر اپنے کسی ایک صحابی سے 3 دنوں تک پیغمبر اکرم کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی تو آپ اس صحابی کے بارے میں دوسروں سے پوچھتے تھے۔ اگر وہ صحابی سفر میں گئے ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے اپنے گھر میں ہوتے تو آپ ان سے خود ملنے جاتے، اور اگر وہ صحابی بیمار ہوتے تو آپ ان کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے، لباس و مکان اور دوسروں سے ملنے جلنے سمیت زندگی کے تمام امور میں سادگی پسند تھے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا معنوی جلال اور روحانی شان و شوکت مادی زندگی میں سادگی کے ہمراہ تھی۔ خلیفہ دوم سے روایت ہے کہ ایک روز میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک سادہ اور معمولی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے سر مبارک کے نیچے کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک تکیہ لگا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے خدا کے رسول، آپ پوری کائنات میں خدا کے منتخب کردہ ہیں اور اس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ روم اور ایران کے بادشاہ قیصر و کسریٰ سونے کے تاروں اور ریشم سے بنے قالینوں پر بیٹھتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ اور مقام ان سے بہت بلند ہے، آپ کیوں ایسی معمولی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ دوم کے سوال کے جواب میں فرمایا، انہوں نے عیش و نوش اور خوشیوں اور لذتوں کے حصول میں جلد بازی سے کام لیا ہے، وہ اسی دنیا میں ان سے بہرہ مند ہیں جبکہ دنیا فانی اور ایک گزرگاہ ہے، اس کے سارے فائدے نابود ہو جائیں گے، لیکن ہماری خوشی اور شادمانی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ رسول اکرم دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں نہایت صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ آپ نے اس بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ راہ خدا میں جس قدر اذیتیں اور مصیبتیں میں نے برداشت کی ہیں کسی نے بھی تحمل نہیں کی ہیں۔ آپ نے تمام مصائب و عالم میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی صبر و تحمل کا نتیجہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو تبدیل کرنے اور انہیں جاہلیت کے اندھیرے سے نجات دلانے میں کامیابی حاصل کی۔ ایک یہودی نے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ آپ میرے قرضدار ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود کہ جانتے تھے کہ اس یہودی کا دعویٰ غلط ہے، لیکن اس سے بہت نرم لہجے میں فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو۔ اس نے رسول خدا کو مہلت دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ابھی اور اسی وقت میرا قرض آپ ادا کیجیے۔ اس کے بعد اس یہودی نے نہایت گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی ابا پکڑ کر کھینچی، جس کے سبب آپ کی گردن میں زخم ہو گیا۔ لوگوں نے جب اس یہودی کو رسول خدا کی توہین کرتے ہوئے دیکھا تو اس یہودی سے اس کی گستاخی کا بدلہ لینا چاہا، لیکن پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے خود معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے اس یہودی سے بڑے ہی نرم لہجے میں اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس کی اس قدر گستاخی کے باوجود ایسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ اس یہودی نے وہیں اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ رسول خدا سے کہنے لگا، اس قسم کا صبر و تحمل کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یقیناً آپ کو خدا نے مبعوث کیا ہے اور یہ صبر انبیاء علیہ السلام کے صبر کا نمونہ ہے۔ جو لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے معنوی و الہی مقام و منزلت سے ناواقف تھے اور انہیں آپ کی معرفت نہیں تھی، وہ کبھی کبھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور آپ کے ساتھ غرور و تکبر اور تعصب کا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن آپ کی اعلیٰ خصلت اور آپ کا حسن اخلاق ان کے غرور کے پہاڑ کو چکنا چور اور تعصب کے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ آپ کے حسن اخلاق کے شیدہ اور گرویدہ ہو جاتے تھے۔ جس وقت جنگ احد میں مشرکین نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے بعض دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی اور خون آلود ہو گیا، اس وقت آپ کے اصحاب بہت ہی غیظ میں آ گئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا کے رسول، آپ ان کفار و مشرکین اور دشمنوں کے حق میں بد دعا اور نفرین کیجیے۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا، اللہ نے مجھے لان و نفرین کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما، کیونکہ ان لوگوں کو میری معرفت نہیں ہے۔
بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہم عزادار ہیں لیکن ہماری عزاداری عزائے سید الشہدا کی طرح ہے، جو خود بھی زندہ ہے اور زندگی بخش بھی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی۔ آپریشن وعد صادق 2 کے بارے میں پاسدارہ نے انقلاب کا دوسرا بیان۔ سہونی حکومت کے اسٹریٹجک فوجی مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایران مضبوطی سے کھڑا ہے، اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ غاصب سہونی حکومت کو صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان کا انتباہ۔ غاصب سہونی حکومت کی دہشت گردانہ جارحیتوں کے جواب میں ایران کے آپریشن وعد صادق 2 پر عالمی میڈیا کا رد عمل۔ اور صہیونی اہداف پر حزب اللہ لبنان کے درجنوں میزائلی حملے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ہم عزادار ہیں لیکن ہماری عزاداری عزائے سید الشہدا کی طرح خود زندہ اور زندگی بخش ہے۔ ملک کے ممتاز دانشوروں، سائنسدانوں، ماہرین اور مقابلہ جاتی امتحانوں میں ممتاز پوزیشن لانے والے اعلیٰ ترین ذہانت کے مالک طلبہ نے بدھ کی صبح حسینیہ امام خمینی میں رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس ملاقات میں فرمایا کہ اس وقت ملک میں سوگ کا ماحول ہے اور حقیقت میں ہم عزادار ہیں، مگر میں نے آج کی اس ملاقات کو آئندہ پر موقوف نہیں کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، البتہ لبنان کے مسائل اور اپنے عزیز شہید سید حسن نصر اللہ کے بارے میں کچھ نکات ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو کروں گا، اور اس وقت صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بنیادی مشکل انہی ملکوں کی مداخلت اور موجودگی سے ہے جو علاقے میں امن و سکون کا دم بھرتے ہیں مگر علاقے میں فتنہ و فساد اور بدامنی کا باعث بنے ہوئے ہیں، یعنی امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی موجودگی۔
رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ وہ اگر علاقے سے اپنا شر ختم کر دیں تو بلا شبہ یہ لڑائیاں، جنگیں اور کشیدگی سب ختم ہو جائے گی، اور علاقے کے ممالک خود اپنی بنیاد پر علاقے کے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں اور آپس میں امن و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے اپنے دوسرے بیان میں صہیونی دشمن کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ہمارے آپریشن کے جواب میں کوئی احمقانہ اقدام کیا تو پچھتانا پڑے گا۔ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے آپریشن وعدے صادق 2 کے بارے میں اپنے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ یہ آپریشن بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر دفاع کے قانونی حق کے تحت کیا گیا ہے۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ صہیونی دشمن کی جانب سے کسی بھی حماقت کا جواب تباہ کن اور پچھتانے پر مجبور کرنے والا ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ کے کوڈ ورڈ کے ساتھ کیے جانے والے اس آپریشن میں مقبوضہ فلسطین کے اندر اہم اسٹریٹجک ٹھکانوں کو اسلامی جمہوریہ ایران کے سپوتوں کے تیار کردہ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس آپریشن میں کئی ایئر بیس اور راڈار سینٹرز اور ان مراکز پر حملہ کیا گیا ہے جہاں مزاحمتی کمانڈروں، خاص طور پر شہید اسماعیل ہنیہ، حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈروں کے قتل کی منصوبہ بندی اور وہاں سے حملے کیے گئے تھے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان مراکز کی جدید ترین اور وسیع اینٹی میزائل سسٹم سے حفاظت کی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود 90% میزائل کامیابی سے نشانے پر لگے اور صہیونی حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کی انٹیلیجنس آپریشنل طاقت سے حیرت زدہ ہو کر رہ گئی۔ صدر ایران نے آپریشن وعدہ صادق 2 کا مقصد ایرانی شہریوں اور مفادات کا تحفظ بتاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کے مرکز پر میزائلوں کی بارش کے بعد نیتن یاہو کو جان لینا چاہیے کہ ایران جنگ طلب نہیں ہے، لیکن وہ کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہوگا۔ صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایکس پیج پر لکھا کہ قانونی حق کی بنیاد پر اور ایران اور خطے کے امن و سلامتی کے مقصد سے صہیونی حکومت کی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت پر ایران کا حملہ ایرانی مفادات اور شہریوں کے تحفظ میں تھا۔ صدر نے واضح کیا کہ نیتن یاہو کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران جنگ پسند نہیں ہے، لیکن وہ کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہوگا۔ یہ ہماری طاقت کی چھوٹی سی جھلک ہے، اور یہ کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کو جان لینا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہم نے وہم میں مبتلا اور سرکش جارحین کے مقابلے میں دو ٹوک انداز میں اور طاقت کے ساتھ ایران کی عرضی سالمیت، اقتدار اعلی اور سلامتی کا دفاع کیا ہے، جو کہ ہمارا قانونی حق ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایکس پیج پر مزید لکھا ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کو جان لینا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی سلامتی، عرضی سالمیت اور اقتدار اعلی کے خلاف کی جانے والی ہر طرح کی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادے نے کہا ہے کہ وعدہ صادق 2 آپریشن اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کی ایک جھلک ہے۔ جنرل عزیز نصیر زادے نے صہیونی حکومت کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں کہا کہ یہ مدبرانہ اور عاقلانہ کارروائیاں نہایت پیچیدہ منصوبہ بندی سے کامیابی کے ساتھ انجام پائیں۔ ان کارروائیوں کی منصوبہ بندی صہیونی حکومت کے دفاعی سسٹم کے لحاظ سے کی گئی تھی، اور یہ ایک نہایت کامیاب آپریشن تھا۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اس آپریشن میں معینہ اہداف پوری طرح فوجی تھے، خاص طور سے ان انٹیلیجنس اہداف کو نشانہ بنایا گیا جنہیں اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ جنرل نصیر زادے نے کہا کہ یہ کارروائیاں پوری طرح جائز اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں، لیکن اگر صہیونی حکومت نے اس کا جواب دیا اور کوئی حماقت کی تو ہمارا اقدام بہت زیادہ شدید ہوگا اور ہم اپنے پاس موجود مختلف جدید ترین میزائلوں کو استعمال کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے بتایا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق دو اپنے اہداف میں پوری طرح کامیاب رہا ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ تہران میں صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد امریکی اور یورپی حکام ہم سے بار بار درخواست کر رہے تھے کہ آپ تحمل سے کام لیں تاکہ ہم غزہ میں جنگ بند کرا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت تحمل سے کام لیا، لیکن جرائم پیشہ صہیونی حکومت نے امریکہ کی حمایت اور اس کی تائید سے اپنے جرائم بڑھا دیے اور لبنانی عوام کا قتل عام شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجاہد کبیر سید حسن نصر اللہ اور لبنان میں ایران کے فوجی مشیر جنرل نیل فروشان کو بھی شہید کر دیا۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ اب حالات ہمارے لیے قابل تحمل نہیں رہے اور الحمدللہ سپاہ پاسداران نے اپنی اہم میزائلی کارروائیوں میں صہیونی حکومت کے اہم فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے باوجود ہم نے ضروری اصولوں کی پابندی کی اور صرف فوجی مراکز اور اڈوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس آپریشن میں صہیونی حکومت کی اقتصادی اور صنعتی تنصیبات اور عوام کو نشانہ نہیں بنایا، جبکہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 51 کی بنیاد پر اپنے جائز دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے صرف صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے برطانیہ، فرانس، جرمنی اور بعض دوسرے ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اسلامی افواج کے میزائل آپریشن اور غزہ اور لبنان میں کشیدگی کے بارے میں ٹیلی فون پر بات کی۔ سید عباس عراقچی نے صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے اور تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک ایران کے تحمل کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے مذکورہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ گفتگو میں غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور اس کے مذموم عزائم کی جانب بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک غزہ اور لبنان کے 42,000 سے زیادہ افراد کو جارحیت کا نشانہ بنا کر شہید کیا جا چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آپریشن ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر صہیونی حکومت نے جوابی کارروائی کی کوشش کی تو ہمارا رد عمل زیادہ سخت ہوگا۔ ایران کے میزائلی حملے کو مختلف ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ نیز سوشل میڈیا نے فوراً اور وسیع پیمانے پر کوریج دی ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے لانچ کیے جانے کے لمحے سے لے کر مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر ان کے لگنے کی ویڈیوز کو فوری طور پر ذرائع ابلاغ میں کوریج دی گئی اور دنیا بھر کے لوگ اس وسیع اور شدید حملے سے آگاہ ہوئے۔ پاکستان کے جیو ٹی وی چینل نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں شدت آنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صہیونی اور امریکی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ پاکستان کے ہی نیوز چینل 92 نے بھی اپنی رپورٹ میں فلسطینی عوام خصوصاً اسماعیل ہنیہ اور سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر عالمی برادری کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے میزائلی حملے کے بعد مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں سما نیوز نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اسماعیل ہنیہ اور سید حسن نصر اللہ سمیت اپنے شہدا کے خون کا انتقام لینے کے لیے داغے جانے والے میزائلوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل بری طرح بوکھلائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ای بی این نیوز چینل نے بھی مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر مختلف صہیونی اہداف پر ایران کے سینکڑوں میزائلوں کے حملے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایران کے اس وسیع حملے کا اصل ہدف صہیونی حکومت کی فوجی تنصیبات اور موساد کے جاسوسی کے مراکز ہیں۔ اس میزائلی حملے کے بعد صہیونی حکومت کے مقامی ذرائع ابلاغ نے بھی خبر دی ہے کہ غاصب صہیونیوں کے ٹھکانوں پر ایران کے سینکڑوں میزائل گرنے کے بعد مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں پر پے در پے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس دوران تل ابیب میں واقع بن گورین ایئرپورٹ مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا ہے۔ ادھر صہیونی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے صہیونیوں سے کہا ہے کہ وہ میزائلوں کے اہداف پر لگنے کی کسی طرح کی کوئی ویڈیو یا تصویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ یہ بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ میزائل پہلے سے مقرر کردہ اہداف پر لگے ہیں۔ دوسری طرف غاصب صہیونیوں کے ٹھکانوں پر ایرانی میزائل داغے جانے کے بعد نابلس اور رام اللہ سمیت مغربی کنارے کے فلسطینیوں نے جشن منایا۔ دریاسنا صہیونی حکومت کے چینل 13 نے منگل کی رات انکشاف کیا کہ نیتن یاہو اور متعدد اسرائیلی وزیر قدس شہر میں واقع تہخانے میں چھپ گئے تھے۔ تحریک حماس نے فلسطین اور لبنان پر صہیونی دشمن کے مظالم کے خلاف ایران کے وسیع میزائلی حملے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ دریاسنا عراقی استقامت کی کوآرڈینیشن کونسل نے بھی صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر ایران کے میزائلی حملے کے بعد امریکہ کو ایران پر کسی بھی طرح کے حملے کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور روسی ذرائع ابلاغ نے بھی اپنی رپورٹوں میں بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائلی حملے نے صہیونی حکومت کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ سی این این کا کہنا ہے کہ ایران کا ایک میزائل تل ابیب کے مضافات میں موساد کے ہیڈ کوارٹر سے صرف 1 کلومیٹر دور لگا ہے۔ سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ایک ویڈیو کا جائزہ لیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کا ایک میزائل اسرائیل کے جاسوسی کے ادارے موساد کے ہیڈ کوارٹر سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر گرا ہے۔ سی این این کی تحقیقات کے مطابق یہ ویڈیو حسد زلیہ میں ایک بلند عمارت سے فلمائی گئی ویڈیو ہے جو موساد کے ہیڈ کوارٹر سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی اہداف پر درجنوں میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بدھ کی صبح ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے شومیرا فوجی چھاونی میں صہیونی فوجیوں کے اڈے اور مسکفام و شتولہ صہیونی کالونیوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک اور بیان میں شمالی مقبوضہ فلسطین کے کریات شمونہ علاقے میں صہیونی فوجیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور ان کے فوجی ساز و سامان پر میزائلی حملے کی خبر دی تھی۔ یہ میزائلی حملہ لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کی فوج کے جارحانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ بدھ کی صبح تک لبنان سے 100 میزائل مقبوضہ فلسطین پر فائر کیے جا چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ لبنان سے فائر ہونے والے میزائل المطلع کی صہیونی کالونی کی 10 عمارتوں پر لگے ہیں۔ دریاسنا صہیونی میڈیا ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے گھات لگا کر کیے جانے والے حملوں میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوج کے 20 کمانڈوز زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر قدس 5 نوعیت کے 3 میزائلوں سے حملہ کرنے کی خبر دی ہے۔ یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ہم نے مقبوضہ فلسطین کے اندر قدس 5 نوعیت کے 3 میزائلوں سے صہیونی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل ٹھیک اپنے نشانوں پر جا کر لگے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ ہم ایران کو وعدہ صادق 2 آپریشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم فلسطین اور لبنان کی حمایت میں ہر طرح کے مشترکہ آپریشن میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے صہیونی دشمن کی حمایت جاری رہنے کے باعث ان کے مفادات ہماری زد میں ہیں۔ یمن کی فوج کا کہنا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت غزہ پٹی پر اپنے حملے بند نہیں کرے گی تب تک وہ بحر احمر میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ صہیونی حکومت نے غزہ شہر کے مغرب میں واقع ایک یتیم خانے پر بمباری کر کے 6 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کی سما خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے منگل کو بھی دوپہر کے وقت خان یونس کے مغرب میں واقع فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی تھی۔ اس حملے میں 11 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر غزہ پٹی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج کے حملوں میں 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 41,638 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق 2۔ جی ہاں سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ رات اسلامی جمہوریہ ایران نے غاصب صہیونی حکومت کے اسٹریٹجک مراکز پر میزائل حملہ کیا، اور اس میزائلی حملے کے بعد دنیا بھر کی پہلی خبر بن کر یہ حملہ قرار پایا، اور وسیع پیمانے پر اس حملے کا انعکاس ہوا۔ جبکہ بعض مغربی ذرائع ابلاغ اور خود غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ لائف کوریج اس حملے کی کر رہے تھے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے بڑا نپا تلا، نہایت ہی ٹارگیٹڈ اور بہت ہی پیچیدہ قسم کا جو ہے یہ آپریشن انجام پایا۔ سمجھ، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 1 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، اور 7 اکتوبر 2024 کو 1 سال پورے ہو جائیں گے۔ حماس اور اسلامی مزاحمتی گروہوں کی طرف سے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے بربریت کی ایسی داستان رقم کی کہ جس کی فلسطین اور غزہ کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، بلکہ بہت سے تجزیہ نگاروں اور رائٹرز نے ان حملوں کو جنگ جہانی دوم سے بھی کے حملوں سے بھی تعبیر کیا، اور جس بربریت سے اور جس شفاقیت سے غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کو خاک و خون سے یکساں کیا، اور اسی طریقے سے وہاں پر بے تحاشا بم برسائے، اور جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں ٹن بارود جو ہے وہ غزہ میں گرایا گیا، 42,000 کے قریب فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے اندر خواتین اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بے رحم غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ہسپتالوں، بنیادی انفراسٹرکچر، اسکول، مدارس، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور آج غزہ جو ہے وہ خاک و خون میں غلتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی بربریت کے بعد اسلامی مزاحمتی جو محاذ ہے اس نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا، اور غاصب صہیونی حکومت کو مختلف محاذوں پر شدید حملوں کا سامنا کرنا پڑا، اور حزب اللہ لبنان بھرپور طریقے سے مقبوضہ شمالی علاقوں میں فلسطینی عوام کے دفاع میں آگے آئی۔ شہید استقامت، شہید شجاع، شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ نے اس محاذ کو سنبھالا اور آپ کا وجود بابرکت غاصب صہیونی حکومت کے لیے ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا۔ اسی اثنا میں غاصب صہیونی حکومت نے کچھ ایسی گستاخیاں بھی کیں جس کا جواب اسلامی جمہوریہ ایران اس سے پہلے دے چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ 27 ستمبر کو غاصب صہیونی حکومت نے بیروت میں ایک فضائی حملہ کر کے کروڑوں دلوں کی دھڑکن سید حسن نصر اللہ اور ان کے چند ساتھیوں کو شہید کر دیا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے فوجی مشیر جنرل نیل فروشان بھی شامل تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ کے قتل، جو کہ غاصب صہیونی حکومت نے تہران میں انجام دیا اور ان کی شہادت ہوئی، یہ کہہ چکا تھا کہ اس کا انتقام لیا جائے گا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کی گستاخیاں بڑھتی رہیں، اور اس عرصے میں اس نے جو ہے لبنان پر بھی فضائی حملہ کیا، اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ پوری دنیا میں شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر وسیع مظاہرے کیے گئے، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت پاکستان، ہندوستان، یورپی ممالک، افریقہ، ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوا۔ آزاد منش انسانوں نے اس سید بزرگوار کے غم میں احتجاج کیا، اور ساتھ ہی ساتھ غاصب صہیونی حکومت کو بھی متنبہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ رات اپنی فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا، اپنی میزائلی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور وعدہ صادق دو آپریشن انجام دیا، اور اس آپریشن نے پورے مقبوضہ فلسطین کے اندر ایک طوفان بپا کر دیا۔ جو ویڈیو اور جو تصاویر منظر عام پر آئیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پورا کا پورا اسرائیل جو ہے وہ سائرن کی آوازوں سے گونج رہا تھا، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جلاد وزیر اعظم نتن یاہو کو بھی بنکرز میں جانا پڑا اپنی کابینہ سمیت، جب تک یہ حملے جاری رہے۔ یہ اسرائیل میڈیا نے اس خبر کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف آپریشن وعدہ صادق دو کتنا شدید اور کتنا زیادہ پر اثر تھا، کہ پورا کا پورا غاصب صہیونی حکومت کا علاقہ جو ہے وہ لرزہ برندام ہو گیا۔ لبنان اور فلسطین اور غزہ میں وہاں کے عوام نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی رات بھر مختلف شہروں میں اس حوالے سے جشن کی سی فضا تھی۔ دارالحکومت تہران میں کئی مقامات پر لوگ جمع ہو کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس انتقامی کارروائی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ آنے والا وقت کس قسم کا ہے، اب علاقے میں کیا ہونے والا ہے، سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہماری اس گفتگو میں شریک ہیں، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ، بہت نوازش
ڈاکٹر صاحب۔ یہ گفتگو میں نے کی ایک جو ہے مقدمتاً اور ابتدائی گفتگو کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ میزائل، بیلسٹک میزائل حملہ، جسے وعدہ صادق دو قرار دیا گیا اور اس نے علاقے کی صورتحال کو جو ہے تبدیل کر دیا ہے، آپ کا تجزیہ درکار ہے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت ایران کے کل کے آپریشن کے تناظر میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ کتنی خوشیاں منائی گئیں اور کہاں کہاں پہ اس کو اسرائیل کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی دو موضوعات آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو محاذ واضح ہو گئے جی کل کے حملے کے بعد، اور یہ ایک بڑی اہم بات تھی، چونکہ جب سے سات اکتوبر کے بعد کے جتنے واقعات ہیں ان واقعات کا تسلسل اس طرف جا رہا تھا کہ دنیا اس آصف صہیونی حکومت کے بارے میں ایک رائے قائم کر چکی ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے.
بے شک
اب چونکہ دنیا بھر میں پچھلے 40-45 سالوں میں اسلامی جمہوری ایران کے خلاف جس انداز سے پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور جس انداز سے صہیونی لابی اور صہیونی میڈیا ایران کے خاص قسم کے چہرہ بنا کے پیش کرتا ہے, جس سے خود مغرب کے اندر بھی اور حتیٰ مسلمان ممالک کے اندر بھی جو شبیہ مسخ کی جاتی ہے ایران کی, اس کا بھی ایک امتحان تھا کل کہ آیا وہ جو 40-45 سال کا پروپیگنڈا ہے ایران کے بارے میں, وہ پروپیگنڈا اس واقعے کے بعد کیا رخ اختیار کرے گا. لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کے اس واقعے کے بعد وہ جو ساری کی ساری حمایت غزہ کے مظلوموں کے لیے تھی, وہ جو ساری کی ساری حمایت مظلوم فلسطینیوں کے لیے تھی, وہ حمایت ایک خوشی کی صورت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ نظر آئی.
جی.
یعنی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک مظلوموں کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے,
بے شک,
اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے غزہ کے ان بچوں کی جو آہ ہے, ایک جو اسے کہتے ہیں نا ایک چیخ ہے, یا وہ وہاں پہ بلکتے بچے اور وہاں کے کھنڈرات اور وہاں کی بیوہ خواتین, بچوں سے محروم خواتین اور عام شہری جو اس جنگ میں بری طرح یا زخمی ہیں یا اپنے خاندان سے دور ہیں یا اپنے گھر بار دور ایک بڑی سخت زندگی گزار رہے ہیں, سب کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے, ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوا ہے عرصے کے بعد. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ایک سال کے بعد ان کے چہروں پہ کوئی خوشی کے آثار دیکھے گئے.
بالکل.
تو اس لحاظ سے تو دنیا ظالم اور مظلوم میں جو تقسیم ہو رہی تھی اس کی ایک تصدیق کل کے اس واقعے کے بعد بھی ہوئی کہ ایران نے یہ اقدام کیا, اور اس اقدام کے باوجود بھی وہ جو صف بندی تھی ظالم اور مظلوم کی وہ اسی طرح قائم رہی, بلکہ ایران کی حمایت میں مظلوموں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ ایران نے جو آپریشن انجام دیا ہے یہ بنیادی طور پہ مظلومیت کی حمایت میں انجام دیا ہے. چونکہ دشمن کی پوری کوشش تھی, پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی, کہ وہ ایران کو ایک جہرے کے طور پہ پیش کرے کہ جیسے ایران حملہ آور ہے یا جیسے مثلاً وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے یا خطے کے اندر جو ہے وہ ایران فوبیا پھیلایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اتنے بسی پروپیگنڈے, اور اس کے باوجود بھی کل ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس آپریشن کو ایک صحیح اقدام قرار دیا, ایران کا حق مسلم قرار دیا گویا, اور مظلوموں کی حمایت میں ایک بہترین قدم قرار دیا. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو ہم رائے عامہ کی صورت میں دیکھتے ہیں. ایک موضوع ہوتا ہے کہ آپ فوجی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں, ایک دفعہ آپ سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے کیا اثرات ہیں, لیکن یہ جو رائے عامہ کی ایک موومنٹ بنتی ہے یا ان کی رائے بنتی ہے یا جس کو آپ یوں کہیں کہ وہ جو عوامی بیانیہ بنتا ہے, اس عوامی بیانیے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کل اسلامی جمہوری ایران کو ایک بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی, اور پورا دن اور ابھی تک ہم اس کے اثرات سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ممالک جو حتیٰ ایران کے ساتھ بعض معاملات میں متفق نہیں ہیں, وہاں سے بھی ہمیں اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی چیزیں ملی ہیں کہ انہوں نے بھی, ان کی عوام نے, رائے عامہ نے اس عمل کو سراہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو روکنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے.
جی.
یعنی یہ جو مذاکرات, جنگ بندی, امریکہ کی ثالثی, اور ایک ملک میں یہ ہو رہا ہے, دوسرے ملک میں یہ ہو رہا ہے, کبھی قطر میں جناب فلاں فلاں لوگ بیٹھ گئے ہیں, کبھی فلاں پہ بیٹھے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس عمل کو پسند اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا خود ایک نئی چیز ہے, اس لحاظ سے کہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے ساتھ ساتھ مظلوموں کو طاقتور بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کی آواز ایک قوت کے ساتھ اٹھائی جائے. اگر مظلوم بے یار و مددگار پڑے رہیں، صرف رونا دھونا ان کا چلتا رہے، تو یہ جو ظالم استعماری قوتیں وہ ان کو اور دباتی ہیں، وہ ان کا اور استحصال کرتی ہیں اور ان کو اور میدان سے باہر پھینکنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کے دشمن کو زیادہ سے زیادہ جسے آپ کہتے ہیں کہ فوائد دینے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن بہرحال کل کا یہ واقعہ اس رائے عامہ کی نگاہ سے میں نے جو عرض کیا ہے کہ وہ ایک بڑی موو ہے اور اس کے اثرات بڑی دیر تک رہتے ہیں، اور یقیناً اس سے مسئلہ فلسطین کو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ خطے کے مسائل کے حل میں بھی کل کا اقدام ایک مؤثر رول پلے کر سکتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، ہم کل جب سے یہ آپریشن انجام پایا ہے اور کامیاب آپریشن ہوا ہے، ایران کے وزیر دفاع اور اسی طریقے سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جو بیانات اس حوالے سے جاری کیے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ بڑا ٹارگیٹڈ اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ منظم طریقے سے اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جو اپنا بیانیہ 2 جاری کیا ہے، اس میں یہ کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے حق مسلم یعنی دفاع کے حق کا استعمال کیا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ یہ حق اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو دیتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے حق دفاع کو استعمال کرے، اور بڑا بہت بڑا تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے اس حق کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں؟
جی ہاں، دیکھیں ایک لحاظ سے، قانونی لحاظ سے جو خود اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندے ہیں یونائیٹڈ نیشن کے اندر، ایروانی، ان کا بیان ہے یا غالباً انہوں نے جو خط لکھا ہے یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے نام، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اس کا جو آرٹیکل 51 ہے اس میں یہ موجود ہے چیز کہ اگر کوئی باہر کی قوت اس ملک کے اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت ارضی سالمیت کے خلاف اگر کوئی اقدام کرے تو اس ملک کو اس کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو یہ قانونی لحاظ سے وہ جو آرٹیکل 51 ہے وہ اس کی حمایت میں ہے، اور اسی لیے خود ایران کے جو سفارتی جتنے ذرائع ہیں، چاہے وہ وزیر خارجہ سے لے کے اور سفارا تک اور بالخصوص یونائیٹڈ نیشن کے اندر، تو انہوں نے اس بات کا بڑے زور دے کر اس کو، اس 51 آرٹیکل کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ ایران کا حق تھا اور ایران نے اپنا وہ حق استعمال کیا۔ اور لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایران نے یہ حق استعمال کیا ہے لیکن ساتھ دوسرے پروٹوکولز کو بھی اس نے اہمیت دی۔
جی
دیکھیں، جتنے بیانیے ابھی تک سامنے آئے ایران کی طرف سے، ان سب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا بھی جو آیا، اس میں سیکیورٹی اور فوجی تنصیبات کے علاوہ کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو 3 جو بڑے ٹارگٹس ہیں وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ سیکیورٹی اور فوجی موضوعات کے ساتھ، مثلا وہ جو 2 بڑے ایئر بیس جن پہ حملہ کیا گیا ہے یا موساد کے قریب جو حملہ ہوا ہے، تو وہ یہ تینوں کی تینوں وہ چیزیں ہیں کہ جو عملاً شریک ہیں، یعنی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو شک کی حالت میں ہو۔ مثلا F-35 ایئر بیس کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ F-35 وہ ہے کہ جو اس وقت خود لبنان کے اندر بھی اور دوسرے غزہ کے مختلف علاقوں میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے اس ظلم کے لیے، اور اس کو ایک بڑے ہتھیار کے طور پہ دنیا کے سامنے ایک روب اور دبدبہ جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے اس کو بھی اسرائیل استعمال کر رہا ہے، اور یہ خود وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں انہوں نے بات کی۔ البتہ آپ اس بات کی بھی مد نظر رہے کہ جس انداز سے وہاں پہ سینسر ہے اور جس انداز سے باقاعدہ حکومت نے چھوٹی سی چھوٹی تصویر پر بھی پابندی عائد کی ہوئی ہے، چھوٹا سے چھوٹا ویڈیو کلپ بھی جو کل حالت یعنی اس جنگ میں کہہ لیں یا جب میزائل جب پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جو کسی نے اگر کوئی فلم بنائی ہے، کسی نے اگر کوئی کلپ بنایا ہے، تو اس پہ بڑی سختی سے پابندی ہے، اور سوشل میڈیا کو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا باریک بینی سے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس پہ نظر رکھی جا رہی ہے. تو اس روشنی میں دیکھا جائے تو ایک تو یونائیٹڈ نیشن کے اس منشور کے مطابق ہے، دوسرا ایران نے عوامی اور عام آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا، ورنہ بہت آسان تھا، بڑا گنجان آباد باز شہر ہیں، اگر ان شہروں کو یہ ٹارگٹ کرتے تو ایک بڑی نمبر آف کیجوئلٹیز ہو سکتی تھیں، اور ایک لحاظ سے کامیاب حملہ بھی جنگی نقطۂ نگاہ سے قرار دیا جا سکتا تھا کہ جی اتنے بندے مارے گئے. چونکہ عموماً جنگوں میں فیصلے تو آج کل یہ ہوتے ہیں نا کتنے بندے مار دیے اور کتنی طرف ادھر نے کتنے مارے ادھر نے کتنے مارے، لیکن ایران نے اس میں بھی بڑی احتیاط سے کام لیا اور اپنے ٹارگیٹڈ اور ویل کیلکولیٹڈ جو حملے تھے وہ سیکیورٹی اور فوجی تنصیبات تک رکھے، اور اس کے نتائج بھی وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں تھوڑا سے جسے کہتے ہیں نا یہ پروپیگنڈے کی دھول بیٹھ جائے گی تو اس کے اندر یہ حقائق پھر واضح ہو جائیں گے کہ کس کس ایئر بیس کو جو ہے نا ایران کے ان حملوں کی وجہ سے کتنا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تو اس تناظر میں اگر بات کی جائے تو ایران کا حق بھی تھا، اور ایران آج سے نہیں یعنی کل سے نہیں، دو مہینوں سے یعنی اس تحمل اور برداشت سے کام لے رہا تھا. لیکن جب اسماعیل ہنیہ کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد قانونی حق بھی بنتا تھا اور ایرانی جو لیڈرشپ ہے اس پہ بہت زیادہ دباؤ بھی تھا، اور خود ایران کے جو انقلابی اصول ہیں اس انقلاب کے اس کے مطابق بھی تھا. یعنی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ جو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا جواب یا انتقام لینے کے لیے جو روک سکتی تھی، سب چیزیں جو ہیں وہ مہیا تھیں. لیکن جب ایران کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں تو غزہ کا یہ جو معاملہ ہے غزہ میں جنگ بندی ہو سکتی ہے، تو ایران نے صبر سے اور تحمل سے کام لیا. اور البتہ بعض امریکہ نے انڈائریکٹ بعض سالسی کی کوششوں سے اور بعض فریب اور دھوکہ دے کے بنیادی طور پہ ایران کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے تو غزہ کو بچایا جا سکتا ہے، جنگ بندی کی جا سکتی ہے. تو ایران نے اس بڑے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بعض چیزوں پہ یعنی بیک فٹ پہ آیا ہے ایران کہ چلے ہم ابھی انتقام نہیں لیتے، چلیں اگر غزہ کے عوام کے لیے غزہ کے مظلوموں کے لیے کوئی راستہ بنتا ہے تو ہماری پہلی ترجیح غزہ کے مظلوم ہے. لیکن وہ بھی ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے غاصب سنی حکومت نے مختلف اقدامات کیے، اور بجائے یہ کہ بیک فٹ پہ جانے کے، بجائے یہ کہ جنگ بندی کی طرف جانے کے، اس نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہی اقدامات انجام دیے. تو اس تناظر میں بھی یعنی خود عوامی ذہن بھی اس کا تقاضا کر رہا تھا، ایران کا جو عوام کا غم و غصہ تھا اور عوام کے اندر جو جوش و جذبہ تھا وہ بھی تقاضا کر رہا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام ہو. قانونی لحاظ سے بھی جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا 51 جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق وہ بھی گنجائش موجود تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو اس کا جو ماضی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ 2000 میں جب اس نے لبنان کو خالی کیا تو وہ مذاکرات سے خالی نہیں کیا، بلکہ حزب اللہ نے اپنی طاقت اور قوت سے اس کو وہاں سے نکالا. یا ہم لبنان کی 33 روزہ جنگ کی مثال دیتے ہیں تو اس نے اپنا پورا زور لگا لیا، جب اس نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی اور حزب اللہ کو شکست نہیں دے سکا، اور حزب اللہ نے میدانی جنگ میں جو ہے وہ بھرپور جب اس کو جواب دیا تو پھر وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگا. وہاں پہ بھی مذاکرات اور ثالثی اور یہ چیزیں کام نہیں آئی.
جی بالکل ایسا ہی ہے.
اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوری ایران نے پھر کہا کہ ہم نے اپنے لاجک کے مطابق وقت دیا ہے کہ آئیں اس کو ثالثی کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ مل بیٹھ کے سفارتی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں، لیکن اگر نہیں حل کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. تو ایران نے کل اس کو بھی پھر
جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کی طرف سے بوسوخ جو ہے وہ بیانات میں سامنے آئی، جس میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا پہلا اور دوسرا بیانیہ بھی ہے، اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی جو سربراہ ہیں ملٹری جنرل باقری، ان کے بھی بیان میں بھی اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر اس تمام صورتحال میں غاصب صہیونی حکومت نے کوئی احمقانہ اقدام کیا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا جواب جو ہے وہ نہایت شدید ہوگا، اور پھر جو ہے آپ ہم سے جو ہے وہ کچھ نہ کہیے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے درحقیقت تمام چیزوں کو جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ جو انتقام تھا یہ اس چیز کے لیے تھا، اور اگر تم نے کسی قسم کی حماقت انجام دی، کوئی غلط قسم کا اقدام انجام دیا، تو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ تو اس ایران کے بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، ایک تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ دو کاروائیاں ہوئی نا، وعدہ صادق ایک اور وعدہ صادق دو۔
جی،
وعدہ صادق ایک میں ایران نے ایک مرحلہ طے کیا، اس مرحلے کے نتیجے میں انہیں وہاں کے اس پورے سسٹم، وہاں کا جو پورا ایک سیکیورٹی کا نظام تھا اور وہاں کے بارے میں میکسیمم جو انفارمیشن تھی وہ انہوں نے اس سے کلیکٹ کی اور کل کے حملے میں اس کو استعمال کیا۔ اب جو کل کا حملہ ہے یہ بنیادی طور پہ ان اگلے حملوں کے لیے ایک ابتدائی مرحلہ بنے گا۔
جی،
کہ اب انہیں اور زیادہ، پہلے صرف انٹیلیجنس انفارمیشن بھی لیں، اس کے بعد انہوں نے یہ 200-400 جو راکٹ میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں ان کی روشنی میں، اب تو اور بھی کئی راستے کھل گئے ہیں۔ یعنی اب ایران کے لیے پورا تل ابیب، پورا سیکیورٹی کا ان کا جو نظام، اور جہاں جہاں سے عبور کیا ہے اس نے، اور اس میں اگر کوئی خامیاں رہ گئی ہیں تو اب وہ ساری کی ساری خامیاں اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے جو اسٹریٹجک اور فوجی امور کے ماہر ہیں وہ اب ان کے سامنے آ گئے ہیں کہ اب وہ اگلا حملہ اس سے بہتر اور بڑا کر سکتے ہیں۔
جی،
اور یوں بھی دیکھیں جنگوں کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے مرحلے میں ہی آخری طاقت کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، ایک سٹیپ ہے وعدہ صادق پہلے کا انداز، پھر وعدہ صادق دو کا آپ انداز دیکھیں تو تین کا انداز یقیناً اس سے بڑا ہوگا، اور
اگر
غاصب صہیونی حکومت نے
حماقت
کی تو یہ بات صحیح ہے جو ایرانی فورسز کے مختلف کمانڈر جو اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، تو یہ جنگی حکمت عملی کے تحت بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ پہلے حملے میں نہیں جھونک دیتے، بلکہ آپ ایک بڑی قوت، جسے کہتے ہیں نا ایک ٹرمپ کا پتہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ نے جو آخر میں جا کے جو چیزیں استعمال کرنی ہے وہ یقیناً پہلے مرحلے میں استعمال نہیں ہوتی۔ تو یہ ایران کی اس دھمکی کے اندر جان ہے، اور یہ غاصب صہیونی حکومت کو اور امریکہ کو بھی احساس ہے کہ ایران جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کے پاس یقیناً اس کا کوئی ایسا مضبوط ذریعہ بھی ہے کہ جو وہ اس انداز سے اپنے ان امور کو انجام دے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غاصب صہیونی حکومت کو بھی احساس ہے کہ وہ اس نے اس سے پہلے مظلوم اہل غزہ کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا، مظلوم عوام ان کی طرف، ان کے پاس کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ پوری دنیا کو ایسے کر لے گا، یا اس نے لبنان کے جو ایک گروہ ہے حزب اللہ، وہ ملک نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی اپنا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، نہ ان کے پاس کوئی اپنی فضائیہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی جو ایک ملک کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں۔ حزب اللہ تو ظاہر ہے لبنان علیحدہ ہے، حزب اللہ تو ایک گروہ ہے کہ جو وہاں
ڈاک صاحب حزب اللہ نے آج گزشتہ رات جو ہے وہ، بلکہ آج صبح جنوبی لبنان میں جو ہے وہ بڑا شدید جو ہے وہ راکٹ حملہ کیا غاصب صہیونی حکومت کی مثلا طرف، اور کئی مثلا افراد جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے۔ استقامتی محاذ میں بھی ہم ایک جو ہے وہ ایک تحرک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ویسے کلی طور پر یہ ایک حقیقت ہے کہ جو تحریکیں، الہی تحریکیں ہوتی ہیں، اس میں خون جو ہے، شہادت جو ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ جو ہے وہ نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ ترین سطح تک جو ہے نا وہ جا کر جو ہے وہ اپنی کرامت جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ جس تحریک کے اندر راغب الحرب کا خون شامل ہو، جس تحریک کے اندر عباس موسوی نے اور ان کے بچوں نے خون دیا ہو، جس تحریک کے اندر جو ہے سید مقاومت اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن سید حسن نصر اللہ کا خون جو ہے شامل ہو گیا ہو، ان کے فرزند ارجمن جن کا ذکر رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے تعزیتی پیغام میں بھی ان کے اہل خانہ سے کیا کہ سید ہادی کی شہادت بھی آپ کے خاندان کے لیے جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ ایک صدمہ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو الہی تحریکیں ہوتی ہیں وہ ایک تحرک پیدا کرتی ہیں۔ جب سے شہید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے، حزب اللہ کے جو لیڈران ہیں ان کا لہجہ بھی جو ہے وہ ہمیں بہت ہی جو ہے وہ طاقتور نظر آتا ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے جو بیان دیا، اس بیان نے بھی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے در و دیوار کو جو ہے وہ ہلا دیا۔ اسی طریقے سے اسماعیل ہنیہ کی جب شہادت ہوئی ہے، یحییٰ سنوار آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا نام ہی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے ایوانوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناقابل مثلا برداشت تھا۔ تو یہ جو تحریکوں میں تحرک پیدا ہوا ہے، یقینی طور پر یہ اس خون کا نتیجہ ہے۔ دنیا بھر میں ایک غاصب صہیونی حکومت کے لیے جو نفرت اٹھ رہی ہے، اس کے بعد آپ کیسا دیکھ رہے ہیں علاقے کی صورتحال کو تبدیل ہوتا ہوا؟
دیکھیں، صدر اسلام سے لے کے اگر ہم دیکھیں نا، خود جنگ بدر سے لے کے اور آج تک اپنی جو اسلامی تحریک ہے، اس میں کب ایسے ہوا ہے کہ مسلمان اکثریت میں تھے، مسلمان جنگی لحاظ سے غالب تھے، اور مسلمان جو ہیں مسلمان اپنے عزم اور حوصلے اور ارادے سے لڑے، چاہے وہ جنگ بدر میں ہو، چاہے وہ آج لبنان میں ہو، چاہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی کی صورت میں ہو، یا آٹھ سالہ جنگ ہو۔ آٹھ سالہ جنگ میں آپ نے دیکھا پوری دنیا ایک طرف کھڑی تھی، اس وقت کی صورتحال سے بہت بدتر صورتحال تھی اس وقت، یعنی اس ایران بالکل تنہا تھا اس وقت، دونوں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی تھیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایران کو کامیابی نصیب ہوئی، اور اب بھی جو ہے وہ یہ کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ میں بس آخر میں ایک شعر سے اپنی اس گفتگو کا ختم کروں گا، کہ جو آپ کے سوال کا شاید جواب بنے گا، کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے وہ شاک کے قافلے۔
بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։